بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، جس عظيم كتاب شرح كدرس جاري ہے. پچھلے دروس میں یا پچھلے ابواب میں، خاص طور پر جو پچھلے دو باب ہیں، شیخ صاحب نے توحید ربوبیت کے متعلق بات کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا جب کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو یوں لگتا ہے ظاہراً کہ شیخ صاحب جو ہے شفاعت کے منکر ہیں. یہ شفاعت پھر کون کرے گا جب کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت کرے گا نہیں. تو شیخ صاحب جو شفاعت کے منکر ہیں، اور شفاعت قرآن مجید سے اسے حدیث سے ثابت ہے. تو اس سے پہلے کوئی شخص بات کرے، شیخ صاحب نے رحمت اللہ علیہ خود ایک باب باندھا ہے، باب یا باب الشفاعہ، باب الشفاعہ، شفاعت کا بیان. شفاعت ہوتی ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کے بیان کردہ دلائل پر بات کروں، آئیے دیکھتے ہیں شفاعت کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، شفاعت کی کیا قسمیں ہیں، شفاعت کی کیا شرطیں ہیں. اور شفاعت کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باب الشفاعہ کا ذکر اس وقت اس حصے میں شیخ صاحب نے کیوں کیا، اس کی بھی حکمت ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر جو شیخ صاحب نے دلائل پیش کی ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. شفاعت کی تعریف لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں شفاعت کہتے ہیں جعل الشیء شفعا، کسی چیز کو تاک سے جفت بنانا، یعنی ایک سے کسی چیز کو ایک سے دو بنانا. نمبر کے اعتبار سے دو قسم کے نمبر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تاک نمبر، دوسرے ہوتے ہیں جفت نمبر، اوڈ اینڈ ایونز. بارک اللہ فیک. جب انسان کسی کی شفاعت کرتا ہے تو وہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں. شفع، الشفع والشفع والوتر، اتفاد قرآن مجید میں. اور شفع بھی اور وتر، وتر یعنی تاک نمبر، شفع یعنی جفت نمبر. اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے شرعی تعریف میں، شریعت میں التوسط بطلب الخير للغير بجلب منفع او دفع مضر، یعنی دو شخصوں کے درمیان میں آ کر ایک کے لیے دوسرے سے خیر اور اچھائی طلب کرنا، نفع پہنچا کر یا نقصان دور کر کے. آپ کسی کے لیے خیر طلب کرتے ہیں یا کسی کو خیر پہنچاتے ہیں اس کے دو طریقے، یا تو آپ بذات خود اگر آپ خود کر سکتے آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ خیر پہنچائیں، اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ خیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو اور ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے کام آ سکتے ہیں، تو آپ اس اور کی طرف جا کے اس ضعیف اور کمزور مسلمان بھائی کا جو کام پھنسا ہوا ہے آپ بیچ میں درمیان میں آ کے، اب دو شخص ہیں آپ درمیان میں آئے، اور جو ضعیف اور کمزور ہے جس کا کام دوسرے کے پاس اور کے پاس پھنسا ہوا ہے آپ اس اور کی طرف جا کے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ بھائی اس کا کام کر دو، اسے کہتے ہیں سفارش شفاعت. اور یہ جو خیر آپ پہنچاتے ہیں جس کے لیے آپ نے سفارش کی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو آپ اس کو کوئی نفع پہنچائیں گے جو نفع اس کا پھنسا ہوا تھا اس اور کے پاس جو بڑا ہے جو طاقت والا ہے، اور یا تو یہ طاقت والا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس ضعیف کو جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ اسے اس نقصان سے بچا دیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کا وہ بندہ جس پر اللہ تعالی راضی ہے، یعنی جس کے قول اور عمل پر اللہ تعالی راضی ہے، اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہے کسی اور بندے کے لیے. یہ ایک مزید خاص مفہوم ہے. گنہگار ہے، ایک شخص گنہگار ہے، اس کے گناہ اتنی زیادہ ہیں اور اسے توبہ نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، اولیاء، صالحین، شہداء، حفاظ القرآن، اس ہر جمع کے میدان میں حشر میں، اور وقت آئے گا سفارش کی اللہ تعالی اجازت دے گا تو یہ سفارش کریں گے. اب وہ جو بدکار انسان جس نے توبہ نہیں کی اس کو مغفرت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی جب اجازت دے گا سفارش کی تو اب یہ سب سفارش کریں گے. تو سفارش اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کے قول اور عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے کہ فلان کی سفارش کرو میں قبول کرتا ہوں. یہ خاص مطلب ہے شفاعت کا یا سفارش کا. شفاعت کے ارکان، اس سے پہلے میں شرطیں بیان کروں، اس کے ارکان بھی ہیں. دیکھیں شفاعت کس چیز پر مشتمل ہے، کتنی چیزوں پر، ارکان کس رکن کسے کہتے ہیں، کسی چیز کے ستون کی بنیاد کو جس کے اوپر وہ چیز قائم ہے. اب شفاعت کس چیز پر قائم ہے؟ نمبر ایک شفاعت کرنے والا، نمبر دو جس کی شفاعت کی جا رہی ہے جو ضعیف اور کمزور ہے، نمبر تین جس کی طرف شفاعت کی گزارش کی جا رہی ہے وہ طاقتور، اور نمبر چار شفاعت بذات خود. کس چیز کی شفاعت ہے؟ کیا کوئی نفع پہنچانے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے؟ تو مجموعہ ہے چار چیزوں کا. شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، شفاعت کرنے والا وہ اچھا انسان ہے جو کسی کے کام آ رہا ہے، جو کسی کی مدد کر رہا ہے. شفاعت جس کی جا رہی ہے، جس نے گزارش کی ہے کہ میری سفارش کرو، وہ ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، اس کا کام پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس اگر خود طاقت ہوتی تو کسی گزارش نہ کرتا یا طاقتور سے اپنا حق خود لے لیتا. تیسرا جسے شفاعت کی گزارش کی جا رہی ہے، جو وہ طاقت والا. اور چوتھی شفاعت، کون سی شفاعت ہے؟ شفاعت کی قسمیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک شفاعت مثبتہ، مثبت شفاعت، یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اللہ تعالی سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، شفاعت کرنے والا اللہ تعالی کے ہاں مکرم ہے، اور مشفوع وہ ہے جس کا قول اور فعل اللہ تعالی، جس کے قول اور فعل اللہ تعالی راضی ہو اجازت کے بعد، مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ تعالی سے طلب کی جائے. اب میں شرعی شفاعت کی بات کروں، دنیاوی شفاعت کو چھوڑ دیے، اب موضوع کے اندر داخل ہوتے ہیں. مثبت اور منفی شفاعت، جب وہ قرآن مجید کو آیات دیکھتے ہیں، اسے حدیث پر نظر ڈالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے شفاعت کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کسی آیت میں شفاعت کی دو قسمیں نمبر ایک نمبر دو، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو شفاعت دو قسمیں نمبر ایک نمبر دو. پھر ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے تتبع سے، یعنی ان کو جمع کرنے سے، جس پر شفاعت کا موضوع موجود ہے سب کو جمع کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مثبت شفاعت، مثبت منفی کی ضد میں ہے، یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. منفی وہ شفاعت جو اللہ تعالی رد کرتا، قبول نہیں فرماتا، تو وہ منفی ہے، نفی ہے اس میں. یہ مثبت ہے، اللہ تعالی سے قبول فرماتا ہے. وہ کون سی شفاعت جو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے؟ نمبر ایک جو صرف اللہ تعالی سے طلب کی جائے، نمبر دو شفاعت کرنے والے پر اللہ تعالی راضی ہو، اور جس کی شفاعت کی جائے اس پر بھی اللہ راضی ہو، اور جو شفاعت کر رہا ہے اللہ تو اس کو اجازت دے. اس پہ شفاعت شرطیں بھی آگے ہیں، آگے وضاحت کرتا ہوں. آگے میں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، یعنی کوئی نہیں ہے، استفاء منکاری ہے. کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی بھی ایسا طاقتور نہیں ہے پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرے، کسی کی شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ جس کو اجازت میں دوں گا وہی شفاعت کرے گا. یعنی یہ شفاعت ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں؟ قبول کرے. اسے کہتے ہیں شفاعت مثبت ہے، یا وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. دوسری قسم کی شفاعت جو ہے منفی شفاعت، یہ وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیتا ہے. اور یہ وہ شفاعت ہے، اس کی پہچان یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور سے طلب کی جائے. یہ وہ شفاعت ہے، وہ سفارش ہے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور سے مانگی جائے، طلب کی جائے، خاص طور پر ہر اس کام پہ جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہو. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو نفع ملے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی سفارش بعض لوگ کریں گے لیکن ان کو نفع نہیں ہوگا ان کی سفارش کا. فما تنفعهم، کوئی نفع نہیں ملے گا. کس چیز کا؟ شفاعة الشافعین، شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، کوئی نفع نہیں ہوگا ان کو اس سے. تو یہاں پر نفی ہے کہ نہیں شفاعت کی؟ نفی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں قبول فرمائے گا؟ مشرکین ہیں. مشرکوں کی شفاعت، کافر کی شفاعت کوئی قبول ہوگی نہیں. کیا کوئی شخص مشرک کی شفاعت بھی کرتا ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی سفارش کی. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بلکہ سیدنا عباس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چاچا ابو طالب بڑی محنت اور مشقت سے آپ کا ساتھ دیا، قوم والوں نے برا بھلا کہا پرواہ نہیں کی، ان کو الگ کر دیا، رشتہ توڑ دیا، انہیں پھر بھی پرواہ نہیں کی، آپ کا دفاع کرتے رہے. کیا آپ ان کے کوئی کام آ سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں کامیاب سکوں گا، لیکن صرف اتنی اللہ تعالی نے، اور یہ استثناء ہے، دیکھیں استثناء یعنی خاص ہے صرف ابو طالب کے لیے، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں رہتا، لیکن ان کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالی ان کو قیامت سے باہر تو نہیں نکال، جہنم سے باہر تو نہیں نکالے گا ابو طالب کو، لیکن جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا. دو انگارے پاؤں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، ان کا دماغ ابل جائے گا، یہ کم عذاب ہے. تو حقیقتاً دیکھے جائیں سفارش کوئی کام آئی؟ جہنم کا عذاب کے جو ہے ایک ڈبکی ہی کافی ہے، جیسے کیسے صحیح روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان، نعمتوں سے بھرا ہوا انسان، ہر طرح سے نعمت ہی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ جانتے نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے، لیکن وہ ہے جہنمی. اللہ تعالیٰ اسے صرف حکم دے گا، پھر ایک ٹبکی میرے اس بندے کو جہنم میں دو، صرف ایک ٹبکی، جیسے غوطہ بندہ لگاتے ہیں پانی میں پھر نکل آتا ہے، بس ایک ٹبکی سے جب نکلے گا وہ، اللہ سے پوچھے گا میرے بندے تم نے کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہے؟ کوئی نعمت تمہیں محسوس کبھی ہوئی ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں کہ نعیم نعمت ہوتی کیا ہے، اچھائی ہوتی ہی کیا، مجھے کوئی پتہ نہیں. ارے 60 سال زندگی تمہیں دی ہے، 70 سال زندگی دی ہے، سونے اور چاندی کے برتن اور ریشم کے کپڑے، ریشم کے گدے، زمین پر تمہارا پاؤں پڑتا نہیں تھا، تمہارے اشارے سے لوگوں کی گردن کٹ جاتی تھی، مکھی تمہارے جسم پر کبھی بیٹھی نہیں، بھوک اور پیاس پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، درد و تکلیف کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک ٹبکی سے ختم سب کچھ، کدھر گیا عیش و عشرت؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہنمی ہے. بہرحال تو منفی شفاعت مشرکین اور کفار ان کے لیے ہو، اور بعض ایسے بدترین موحدین جن کے گناہ اتنی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا ان کے لیے، وہ بدبخت لوگ ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے کہ گناہ برابر نہیں ہوتے. زنا کو لے لیں، عام عورت سے زنا کرنا کا گناہ ہے، اپنے پڑوسی کی بیوی یا بچی سے زنا کرنا اور گناہ ہے، اس سے بڑھ کر دگنا گناہ ہے، اور اپنے والدہ سے زنا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سود سے کم درجہ سود کا. تو گناہ جو ہے ایک درجہ نہیں ہے، ان کا فرق ہے، ان کی سزا میں بھی فرق ہے ظاہر ہے، کیونکہ جہنم میں درکات ہیں نیچے کی طرف. تو جو عام عورت سے زنا کرتا ہے اور جو شخص سود کھاتا ہے کیا برابر ہوں گے وہ؟ جو 10 ریال یا 20 ریال سود کھاتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو زنا کرتا ہے، یاد رکھیں، وہ اس کے برابر اس کے نیچے ہوگا جو اپنے ماں سے زنا کرتا ہے. کم سے کم درجے کا سود جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ابن ماجہ کی روایت میں ہے صحیح سند کے ساتھ، جیسا کہ کوئی شخص، یعنی 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم درجہ ہے سود کا اس کی سزا ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذلک. کچھ ایسے بدترین لوگ بھی ہوں گے، موحد تو ہیں لیکن گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اپنے رب کو ناراض ہی ناراض کرتے گئے، نافرمانی کرتے گئے، تو کسی کی شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی. آخر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن موحد جو ہے جنت میں ضرور جائے گا اگرچہ دیر کے بعد. یا یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے ارے جنم تو ویسے جائیں گے تو کیا ہے، بدکاریں کر کے جائیں تو کیا مشکل ہے، میرے بھائی ایک ٹبکی برداشت نہیں ہوگی، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ٹبکی، ایک غوطہ برداشت نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں کتنی اچھائیاں ہوں گی، حدیث میں اس شخص کا حال, اس شخص کا ذکر ہوا ہے جس نے کبھی کوئی تکلیف دور سے نہیں دیکھی کیا ہوتی ہے, اس کا یہ حال ہوگا تو آپ کا کیا حال ہوگا پھر؟ اور سب سے آخر میں جنت سے نکلنے والے وہ بدبخت لوگ ہوں گے. اللہ تعالی فرشتوں کو کہے گا میرا ایک بندہ باقی ہے, یہ سب سے آخر والا بندہ ہے. پھر ہی جائیں گے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ملا, جاؤ پھر سے دیکھو ایک بندہ باقی ہے, دیکھو یہ بدبخت بندہ دیکھو. یعنی اس سے پہلے مرحلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھرے گا اور دریائے زندگی میں ڈال دے گا, نہر الحیاء میں. وہ ایسے نکلیں گے جیسے کہ پودے نکلتے ہیں. پھر جنت میں جائیں گے, جب جنت میں داخل ہوں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ جگہ سر بھر گئی ہے, ہم کہاں جائیں گے؟ جنتی اپنے اپنے گھر میں چلے گئے, ان کو حوریں مل گئے, گھر مل گئے, ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ یوں پہلے تو رش کی وجہ سے یوں نظر آئے گا, جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر خیر ہی خیر دیکھیں گے. بہرحال تو ان کے بعد بھی کوئی ایسا شخص باقی ہے ابھی, یعنی ان سے پہلے, ابھی مٹھی والا ان سے بھی پہلے ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہو گیا, کسی کی شفاعت کام نہیں آئی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی ہے, رحمت ارحم الراحمین, جنت میں داخل ہو گئے. پھر یہ مٹھی کا ذکر آتا ہے, پھر آخر یہ شخص ہے جو سب سے آخر جنت میں جاتا ہے. پھر کہیں میرا بندہ باقی جا کے دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ نشانی بیان کرے گا فلان جگہ پر. اللہ اکبر, دیکھیے اللہ تعالیٰ کے علم کی باریک بھی نہیں دیکھیں. ایک مرتبہ سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی حجرے میں. کتنا بڑا کمرہ تھا کہ اگر ایک شخص لیٹ جائے دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا, اتنا بڑا کمرہ تھا, اتنا بڑا محل تھا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھے تو دوسرا کو اپنے ٹانگیں سمیٹنے پڑتی ہیں سجدے کے لیے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال زندگی اس کمرے میں گزاری, 11 مہینے نہیں 11 دن نہیں. فرماتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھی ہوں, کمرے میں ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کونے میں لے گئی, اسی حجرے کے کونے میں لے گئے اور بات کر رہی ہیں, مجھے بعض باتیں سنائی نہیں دے رہی. وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کر رہی ہیں, کچھ بات کر رہی ہیں. کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی, ساتویں آسمان سے خبر آئی, اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے سن لیا اس بڑھیا کی پکار کو, اللہ تعالیٰ نے سنی ساتویں آسمان سے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, اللہ تعالیٰ نے سن لیا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا قصہ جو شکایت لے کے آئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے خاوند کی, جس نے وہار کیا. وہار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیو کو کہہ دے کہ تم میری ماں کے برابر ہو, تم میری ماں جیسی ہو, وہار ہو گیا. اب اس کے کفارے کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں, یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یا گردن آزاد کرنی ہے. اب اس بوڑھے نے کہا میری یہ حالت ہے, اس عمر میں مجھے آ کے اس نے وہار کیا ہے. سبحان اللہ, ذرا فرمایا تو میں نے سن لیا ہے. شاہد یہ ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم بعض باتیں میں نہیں سمجھ رہی کیا کہہ رہی ہے, ایک ہی کمرہ ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, لیکن رب دلجلال کی شان دیکھیں, ساتویں آسمان کے اوپر اس بڑھیا کی صرف پکار کو نہیں سنا بلکہ اس کا حل بھی نازل کر دیا ہے. کہ تم یہ نہ سمجھو کہ طلاق ہو گیا حرام ہو گیا, اس کا حل بھی ہے, تمہارا خاوند ہے, صرف یہ کفارہ ادا کرے تمہارا خاوند ہے. اللہ اکبر. بارک اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فلاں پتھر کے پاس جاؤ, فلاں پتھر کا اٹھاؤ, وہاں پر میرا بندہ ہے, ایک موحد باقی ہے. فرشتے جاتے ہیں چنانچہ وہاں پہ نشانی کے پتھر اٹھاتے ہیں, بچھو اور سانپ اور گندگی سے بھرا ہوتا ہے وہ بندہ, اسے منہ پکڑ کے ایسے جھجھوڑتے ہیں, جو سانپ بچھو سب اسے اتر جاتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں جہنم کے دروازے پر. شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کئی عرصے تک, یعنی جہنم کے دروازے کے باہر بٹھا دیتے ہیں, جہنم سے باہر ہو گئے, جنت تو سامنے ہے, گھر تو گئے نہیں. بہرحال پھر آہستہ آہستہ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے وہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں تلے بیٹھا میں نے, میرا بندہ کچھ اور تو نہیں مانگوں, نہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مانگوں گا میں, بس یہ سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں میں. چنانچہ وہاں پہ جاتے بیٹھ جاتے, پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جنت کی خوشبو, جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, وہاں کے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں, کہتے اللہ تعالیٰ بس مجھے وہ دروازے تک بٹھا دے, بس میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. پھر دروازے پر بیٹھ جاتا ہے, وعدے ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں مانگوں گا میں. انسان کا حرص دیکھیں, ضعیف اور کمزور ہے یہ بندہ. پھر کہے گا اللہ تعالیٰ بس یہ دروازے کی اس پار کر دیں, بس آگے نہیں جاؤں گا, ادھر ہی بیٹھا رہوں گا میں. اللہ میرے بھائی, تھی وعدہ نہیں کیا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ تو کیا ہے, تیری رحمت تو بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے, دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں فرمائے گا, دے گا اس وقت, یہ سب سے آخر میں جنت میں مل جائے گا. بہرحال تو جب شفاعت کے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ کی رحمت باقی رہتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شفاعت صرف کافروں کے لیے منفی نہیں ہے, بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کرے گا اگرچہ موحد بھی ہوں. بہرحال شفاعت کی قسمیں بیان کر چکے ہیں, دو ہیں. شفاعت کی شرطیں بھی دو ہیں. جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے, کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ شفاعت کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک نمبر دو, یا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفاعت کی دو شرطیں نمبر ایک نمبر دو, بلکہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ دو شرطیں نکالی ہیں, یہ دو پیغام نکالے ہیں, یہ دو فوائد نکالے ہیں آیات اور احادیث سے. طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے میں پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہی موضوع کی جو آیات اور احادیث سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور سب کو سامنے رکھ کر پھر سب کے پیغام جو لیں اور دیکھیں, کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمائے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ شفاعت قبول کروں گا, دوسرے فرمایا کوئی شفاعت نہیں ہوگی. بعض کم علم جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ٹکراؤ ہے قرآن مجید میں, بھی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کا مطلب شفاعت کی قسمیں ہی دو ہیں. ایک شفاعت ایسی جو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا, مشرکین و کفار اور بدترین انسان. دوسری قسم کی شفاعت ایسی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, موحدین کی شفاعت, مومن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. شفاعت کی شرط نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اجازت. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, سورۃ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے. دوسری شرط اللہ تعالیٰ کی رضا شافع اور مشفوع دونوں پر, یعنی اللہ تعالیٰ جب دونوں پر راضی ہوگا تب اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے گا, جس پر راضی ہو تو اس کے لیے اجازت بھی نہیں. اور جب یہ دو شرطیں آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا. اس کی دلیل یہ ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں شفاعت کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جائے, یعنی صرف ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور دونوں قسموں کی دلیل ایک آیت میں بھی آیا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, سورة النجم آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد جسے وہ چاہے اور اس پر راضی ہو جائے. اس میں دو لفظ ہیں, اجازت کا لفظ بھی اور رضا کا لفظ بھی ہے. اب آتے ہیں سب سے اہم بات آج کے درس میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب یا ان کے منہج کو اپنانے والے, کیونکہ لوگ وہابی کہتے ہیں, یہ شفاعت کے منکر ہیں. آج اب اچھی طرح سن لیں حاضرین اور سامعین, ہمارا اور ہمارے مشائخ اساتذہ علماء کا یہ عقیدہ ہے, اور اس عقیدے سے ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے قیامت کے دن, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 8 قسم کی شفاعت ہیں. 8 ہمارا یہ ایمان ہے. یہ 8 کون سی ہیں؟ نمبر 1 سب سے بڑی اور عظیم شفاعت کون سی ہے؟ کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اسے کہتے ہیں شفاعت العظمیٰ. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر حساب شروع ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہوگا. صرف میدان محشر میں پوری مخلوق پریشان ہے, تکلیف اور مشقت میں ہے. شفاعت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے, حساب کتاب کبھی شروع ہونے والا نہیں. نمبر دو, یہ شفاعت خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. دوسری خاص شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنتی کو لیے شفاعت کرنا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی قسم جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں جنت میں داخل ہونے کی. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کریں. اور یہ سفارش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. تیسری قسم کی سفارش, ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا کہ ان کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہو, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. نمبر چار, چوتھی قسم کی خاص شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کچھ لوگوں کے لیے شفاعت کرنا کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں, بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. یہ جتنی بھی میں نے چار قسم کی خاص شفاعت بیان کی ہیں, یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں, متفق علیہ ہیں, روایت میں آئی ہے. چوتھی جو ہے بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول کی ہے. کسی کو یاد ہے کون؟ سیدنا عکاش بن محصن رضی اللہ عنہ, مشہور حدیث 70,000 کی مشہور حدیث جو ہے, 70,000 جنت میں جائیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. تو حدیث کے ہمیں ایک صحابی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں انہی میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. تو سفارش قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. یہ چار ہیں خاص اور چار عام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فرشتے, انبیاء, صالحین, شہداء اور اولیاء اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. نمبر پانچ, کبیرہ گناہ کرنے والے موحدین کی شفاعت کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو. یعنی کبیرہ گناہ ہے اس کا, اب جہنم میں اس کا حساب ہو کہ جہنم میں جائے گا, آپ اسے سفارش کریں اللہ تعالیٰ میں اس شخص سے سفارش کرتا ہوں کہ جہنم میں نہ جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اور اس میں بعض انبیاء بھی سفارش کریں گے, بعض اولیاء بھی کریں گے, شہداء بھی کریں گے, قرآن مجید کے حافظ بھی کریں گے, مختلف لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی جہنم میں جانے سے پہلے اسے جنت میں بھیجا جاتا ہے. ساتویں قسم کی شفاعت, چھٹی قسم کی شفاعت یعنی عام دوسری جو ہے, ان لوگوں کی شفاعت کرنا جو جہنم میں داخل تو ہو چکے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, کہ انہیں جہنم سے نکال دیا جائے. پہلے ابھی جہنم میں نہیں گئے, پہلے سے ان کو سفارش کر کے جنت میں بھیج دیا, اب یہ جہنم میں داخل ہو چکے ہیں کچھ عرصے کے لیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور دوسرے بھی مومنین کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا اس سفارش سے. ساتویں قسم کی سفارش ہے ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا کہ وہ جنت میں داخل ہوں جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہو جائیں. کیونکہ لوگ تین قسم کے, برے اعمال زیادہ ہیں اچھے کم ہیں جہنم, اچھے زیادہ ہیں برے کم ہیں جنت. اگر اچھے برے دونوں برابر ہو جائیں, کیونکہ وہاں پر ترازو ایسا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ذرہ چونٹی کو بھی کہتے ہیں اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں. یعنی اتنا پرفیکٹ سکیل ہوگا, ترازو اتنی باریک بھی, اتنی باریک ترازو ہوگا کہ اس میں اگر چونٹی برابر ثواب یا گناہ اس کا بھی وزن ہوگا. تو جو کہ برابر ہو جائے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اعراف میں ہے, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور دوسرے بھی مومنین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کو جنت میں داخل کر دیں. آٹھویں قسم کی صفات جو عام ہیں، جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے درجے جنت میں بلند ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ فلاں جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما، میرے پاس آ جائے. یعنی اگر باپ اوپر درجے میں ہے، اس کا بیٹا نیچے، دونوں جنت میں ہیں، تو باپ سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا جو میرے برابر آ جائے، سفارش قبول ہوگی ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا، جو جنت میں داخل ہو چکا ہے تو اس کو اللہ پر راضی ہے اس کے اوپر، سبحان اللہ.
اس کے بعد آپ نے جو پروگرام کیا تھا اس میں ترازو کا ذکر ہی نہیں کیا، پچھلی ہفتے آپ نے
ذکر کیا ترازو کا، مطلب
ترازو اس سے پہلے تو وہ ترازو آپ نے رکھا تھا، ابھی تو بولا ترازو کا انشاءاللہ اگلے ویک میں ذکر
میں نے ذکر تو کیا ترازو کا، لیکن اس میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں ہے، تو چلو اگلے درس میں مزید وضاحت کر دوں گا میں. اس میں زیادہ لمبی بات نہیں ہے کہ ترازو ہے، اس پر اعمال نامہ اعمال بتائیں، آپ شاید نہیں تھے شاید، اعمال وزن ہوں گے، تین چیزیں اعمال ہیں، نامہ اعمال ہے، اور بعض لوگ خود بھی ہوں گے. اسے عبداللہ بن مسعود کی مثال دی تھی، سنی تھی آپ نے کہ نہیں پتہ نہیں، ہاں یہ ہو چکا ہے. یہ برحال مزید آپ کی تسلی کے لیے انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے. اب شفاعت کے معاملے میں اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کی تین گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اہل قبلہ جو ہے شفاعت کے تعلق سے، شفاعت کے معاملے میں تین گروہوں میں بٹ گئے ہیں. دو باطل اور ایک حق پر ہے. نمبر ایک گروہ نے اس کا انکار کیا، مکمل طور پر انکار کیا کہ شفاعت ہوگی ہی نہیں، اور یہ خوارج اور معتزلہ، ان کو وعیدی کہتے ہیں. خوارج اور معتزلہ وعیدی ہیں، دو گروہ ہیں. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، لیکن عقیدے میں انہوں نے بدعت ایجاد کی، عقیدے نئے عقیدہ ایجاد کیا. خوارج نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جو بھی زانی ہے، جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، یہ سارے کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. معتزلہ نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی جگہ وہاں پہ ہے. آخرت میں ہمیشہ میں جہنم میں، آخرت میں نکلے گا نہیں جہنم سے وہ. اچھا اگر نہ مومن ہے نہ کافر ہے تو تیسری چیز کیا بچتی ہے، وہ ہے کیا؟ کہ ہم یہ نہیں جانتے. وہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جسم سے نکل کر سر کے اوپر آ جاتا ہے، اب وہ مومن تو نہیں ہے. کافر اس لیے نہیں ہے، اسے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بیچ میں ہے. فی منزلہ بین منزلتین، اور یہ دونوں باطل ہیں، کیونکہ ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل بے ایمان ہے، کافر ہو گئے. ایمان کی نفی کا مطلب وہ اس کا ایمان کمزور ترین ہے. جب ایمان بلند ہوتا ہے تو کوئی زنا کر سکتا ہے مومن، ایمان کم ہوتا تب انسان زنا کرتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو مسلمان بھائی کے لیے پسند کوئی چیز نہیں کرتا کہ وہ کافر ہے، پھر مسلمان کون بچا امت میں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں لیکن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے، تو کیا کافر ہیں سارے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کے درجات ہیں. ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو پڑوسوں کو تکلیف دے، تو امت میں پھر مومن کون بچائے اگر سارے کافر ہو گئے تو؟ اس کا مطلب ہرگز یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. بہرحال تو یہ دونوں گروہ باطل پر ہیں. حق بات یہ ہے جو رسول جماعت نے فرمایا ہے، اس معاملے میں وضاحت کر دوں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو ہے وہ مومن ہے اپنے ایمان سے، فاسق ہے اپنے گناہ کی وجہ سے. مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اور فاسق اپنے گناہ کی وجہ سے، اس نے کیا ہے وہ کافر کیوں ہے؟ اگر زانی کافر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا لوگوں نے زنا نہیں کیا؟ غامدیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حد قائم کر دی، اب جانتے ہیں غامدیہ نے ایک عورت اس نے زنا کیا، دل تنگ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا گزارش کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد قائم کرو، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. اور جانتے پاک کرنے کیا مطلب ہے؟ غسل کرنے کے نہیں فرما رہی تھی، وہ نہیں عرض کر رہی تھی مجھے پتھر مار کے قتل کر دو، مار دو مجھے، میں اس گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہوں. اب جانتے کہ شادی شدہ اگر کوئی شخص زنا کر، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، پتھر مار مار کے اسے قتل کر دو. اب وہ عورت کمزور اور ضعیف عورت جس کی زندگی ساری ضعف اور کمزوری میں گزرتی ہے، نزاکت میں گزرتی ہے، جو تھوڑی تکلیف برداشت نہیں کرتی، لیکن جب ایمان اتنا بلند ہوتا ہے تو نزاکت بھی سامنے نظر نہیں آتی، کچھ نظر نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کے بعد جو واقعی زنا ہوا کہ نہیں، پھر کہا جاؤ تمہارا بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جاؤ آنا. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، 9 مہینے، پھر واپس آئی، بچہ اٹھا کے اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چھوٹا بچہ، اسے دودھ پلاؤ، 2 سال کے بعد آنا. 9 مہینے، 1-2 سال، پھر عورت 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس نہ بھیجیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بچہ بھی کھانا کھانا شروع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اس کا ایمان اتنی بلند ہو چکا ہے، وہ اپنی جان دینا چاہتی ہے. اب دیکھ ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ کیا، زنا کیا ہے، لیکن ایمان اس عظیم عورت کو اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اور عورت کو دے دیا، اس کے کپڑے مکمل طور پر مضبوطی سے باندھ دیے اور اس کو سنسار کیا. تو کسی صحابی پر اس کے خون کے کچھ چھینٹے پڑے، اس نے کچھ برا بلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 صحابہ کو بانٹ دی جائے پھر بھی کم ہے. 70 عظیم صحابہ بانٹ دی جائے پھر بھی کم ہے. تو یہ عظیم عورت ہے، کیا وہ کافر ہے؟ نعوذ باللہ. کوئی مومن کہہ سکتا ہے اب اس قصے کے بعد رحمت اللہ وبرکاتہ کہ وہ بھی کافر ہے؟ نعوذ باللہ. میرے بھائیو معتزلہ، اور یہ جو اس لیے میں جب بات کرتا ہوں نا کہ عقیدے کی بدعت، یہ عقیدہ کی بدعت ہے. بہرحال تو پہلا گروہ ہے جس نے، اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ سفارش ہوگی قیامت کے دن تو پھر جنت جنم سے نکل گئے، ان کا عقیدہ باطل ہوا کہ نہ ہوا، اب شفاعت کا مکمل انکار کر دیا. یعنی جس عقیدے پر انہوں نے زندگی ساری گزاری، اب آخر میں آ کے وہ پورا عقیدہ باطل ہو جائے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، ہوا نفس کے وہ شکار ہو چکے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی سیدھی سی بات ہے، سفارش ہوگی نہیں، کسی کی نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی. اچھا یہ کیا کہیں گے آپ، یہ شفاعت جو ہے یہ دنیا میں ان کو کام آئے گی، آخر میں کوئی کام نہیں. دنیا میں کیا کام آئے گی؟ ان دنوں تو کافر ہیں وہ، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے، دنیا میں کیا کام آئے گی؟ نہیں شفاعت کے پھر تعویل کرنا شروع کر دی، اس کی یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے. وقت نہیں کہ میں بیان کروں یہ. بہرحال تو باطل کا باطل حق کے سامنے کبھی ٹھہر نہیں سکتا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس سب کے لیے شفاعت ثابت کر دی بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ضابط کے، بغیر کسی علم کے، اچھے برے سب شفاعت کریں گے. اور یہ گروہ ہے صوفیوں کا، سب سفارش کریں گے، بس اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، سفارش کرے گا. اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا ولی ہے، بلکہ بعض جو بغیر داڑھی کے جو ہیں وہ بھی ولی ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ولی پیدا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت داڑھی رکھنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ وہ تو ہمیں ضرورت ہے نا، ہم بدبخت، ہم کمزور محتاج لوگ ہیں. یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے یہ بدبخت جو نماز نہیں پڑھتے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جو اللہ تعالی کی فرما برداری دنیا میں کر نہیں سکتے، یہ کہاں پہنچے ہوئے میرے بھائی؟ کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع، یہ ہماری سفارش کریں گے. تیسرا گروہ، یہ گروہ بھی باطل ہے جو بغیر کسی شرط کے، یعنی قرآن مجید کی آیتیں دونوں گروہوں نے چھوڑ دی ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے. شفاعت, شفاعت کو ثابت کیا لیکن شرطوں کے ساتھ اور ضوابط کے ساتھ, اور یہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے. اور سفارش کی جو شفاعت کے متعلق جو جو قسمیں میں نے بیان کی ہیں, ارکان اور شروط, ان کے مطابق شفاعت کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ شفاعت متعلق اہم باتیں تھیں. اب سوال یہ ہے دوسرا جو میں نے بات کی تھی کہ شیخ صاحب نے شفاعت کے باب کو یہاں پر کیوں باندھا ہے, اسے پہلے اس کے بعد میں کیوں نہیں. یہ اسے کہتے حسن اسلوب. میں بار بار یہ کہتا ہوں, بہت کم علماء آپ دیکھیں گے امت میں جو اچھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مصنف بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. بعض دیکھتے تصنیف اچھی, علم اتنا اچھا نہیں ہے, یا علم اتنا اچھا تو تصنیفوں کی اچھی نہیں ہے, یا تصنیف اچھی وہ جس کی ترتیب اچھی ہو. ورنہ تصنیف تو بہت, آج اب مارکیٹ میں جائیں تو مکتبے بھرے ہوئے ہیں سارے. آپ پریشان ہوئے کون سی کتاب اٹھو کون سی نہ اٹھو, کون سی لوں کون سی نہ لوں. لیکن بعض کتابیں دل کو اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی, یعنی جو آپ کسی میں سوال ہے وہی جواب, اگلا باب پھر سوال اٹھا کہ کیسے ہونا چاہیے, اگلا باب وہی ہوگا. یعنی آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اسے کہتے ہیں حسن, حسن تصنیف, حسن تبویب, حسن ترتیب. جب شیخ صاحب نے پچھلے دروس میں توحید ربوبیت کی حقیقت بیان کی ہے, من دون اللہ کا لفظ بار بار استعمال ہوا, اور یہ من دون اللہ کون ہے؟ صرف بت نہیں ہے, صرف پتھر نہیں ہے, صرف درخت نہیں ہے, بلکہ اس میں سب شامل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہے. پھر یہ ثابت کیا کہ سارے جب فرشتے اور انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیا تو پھر ان بتوں کو کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ تو ہر عقل والے جانتا ہے کہ بت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو عقل والے نہیں جانتے, بعض عقل والے, کہ یہ چلو بت کے پاس اختیار تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس تو کوئی اختیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا نام نہیں لیا, اولیاء کا نام, صالحین کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند پہلے تو انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, پھر فرشتوں کا ذکر کیا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ باب شفاعت یہاں پر بیان ہونا, کہ جب توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے شیخ صاحب نے, توثیق کی ہے, حقیقت بیان کی ہے, اور اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ربوبیت کا حق کو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, اور کوئی میں سب آتے ہیں, انبیاء, اولیاء, صالحین, فرشتے سب آتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اگر یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شیخ صاحب بھی لے کے آئے ہیں, اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مال میں سے کچھ بھی مانگ لو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, دے سکتا ہوں, لیکن اپنی نے کچھ کر کے جاؤ تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. تو ظاہر سے کیا پتا چلتا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی کیا؟ ظاہراً کوئی بعض کم علم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شیخ صاحب جب یہ روایت پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت کے منکر ہیں. ہرگز نہیں میرے بھائیو. تو شیخ صاحب نے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت کرے کہ میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں. پھر اگر شیخ صاحب کہیں میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ مخالفین تو عروج پہ تھے, خون کی پیاسے بن چکے تھے. تو شیخ صاحب نے دلائل پیش کی ہیں, باب الشفاعۃ یہ دلائل ہیں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صرف دعویٰ کرتا ہے محمد عبد الرحمٰن, یہ دعویٰ کرتا ہے, حق بات نہیں ہے, شفاعت کہے تو منکر, اب دعویٰ کرتے کہ میں شفاعت کو مانتا ہوں. تو شیخ صاحب نے اپنی بات کی نہیں ہے, کہیں لکھے کہ میں شفاعت کا اقرار کرتا ہوں. باب الشفاعۃ قال اللہ تعالی, اور حدیث لے کے آئے. یہ ساری جو وضاحت کی میں نے کی ہے, شیخ صاحب نے یہی وضاحت قرآن مجید کی آیات میں کی ہے, میں نے آپ کو یہ آسان کر دی ہے. دوسری وجہ اس تبویب کی کہ شفاعت ہی وہ دروازہ ہے جس سے مشرکوں نے, یا جس کے ذریعے سے مشرکوں نے شرک میں سب سے پہلے قدم رکھا ہے. شرک کی جو بڑی بنیادی وجوہات میں سے جو وجہ ہے وہ شفاعت کی وجہ ہے. ابو جہل ابو لہب کیا کہتے ہیں؟ هؤلاء شفعاء عند الله، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ یہ خالق مالک نہیں ہے، تدبیر کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس نہ کن فیکون ہے نہ یہ مختار کن، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہماری سفارش تو کریں گے نا. هؤلاء یہ حبل لات عزا شفعاء نہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں شفعاء عند الله، ہمارے کام آئیں گے، یہ اسے ہم ان کو پکارتے ہیں. تو شیخ صاحب نے جب توحید ذکر کرنا تھا تو ظاہر یہ اس کی وضاحت بھی تو کرنی تھی کہ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک میں جو ایک دروازہ کھلا ہے شرک کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، جب سے یہ شرک شروع ہوا ہے اس زمین کے اوپر. سب سے پہلے کب شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا. وجہ کیا تھی؟ یہی پانچ بت تھے، یغوث یعوق نصر، یہ کیا تھے؟ نیک و صالح لوگ تھے، ان کو وسیلہ بناتے بناتے ان کی شفاعت کے پیچھے جاتے جاتے ان کو عبادت کر بیٹھے. تفصیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں. تیسری وجہ، یہ سب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا اور شفاعت کروانا ان سے دو مختلف چیزیں ہیں. شفاعت کا مطلب ہے آپ کسی کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، اور پکار کا مطلب ہے آپ براہ راست اسے پکارتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا، یا رسول اللہ میری مدد فرما. جب اسے کہا جاتا ہے تم یہ کیوں کہتے ہو، وہ کہتے ہیں بھی حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، لیکن ہم علی کو سفارشی بناتے ہیں کہ ہماری شفاعت کے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیونکہ ان کو درجہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ہم کہتے ہیں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ دو کے بیچ میں کوئی چیز بیچ میں آئے. شفاعت میں تین چیزیں ہیں، پکار میں دو چیزیں ہیں، ایک پکارنے والا اور ایک جسے پکارا جا رہا ہے. آپ نے جب سیدنا علی کو پکارے رضی اللہ عنہ کو، تو آپ تیسری چیز کون سی بیچ میں ہے؟ تو آپ نے لغت کی بھی مخالفت کی ہے عربی زبان کی، اور شریعت کی بھی مخالفت کی ہے، عرف کی بھی مخالفت کی، حقیقت کی بھی مخالفت کی ہے. اگر آپ واقعی سچے ہو اس دعوے میں تو پکارو نہیں، آپ یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سلام کو میرا شفیع بنا دو، سیدنا علی کو میرا شفیع بنا دو، فلاں بزرگ کو میرا شفیع بنا دو. یوں دعا تو کر سکتے ہو، لیکن کہ فلاں کو پکار کے آپ کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ پکار کے عبادت کے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ نہیں ہم یہ سفارشی بنا رہے ہیں. تو شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے، یہ بیان کرنا چاہا کہ شفاعت اور چیز ہے، اس کو سمجھنی چاہیے، اور پکارنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. چوتھی وجہ، شرک میں لے جانے والے، میں نے ذریعہ بیان کیا ہے، شرک کی طرف لے جانے والے غلط فہمی سے سب سے بڑے غلط فہمی بھی شفاعت کے متعلق لوگوں کو بھی، جیسے ابھی میں نے بیان کی کہ شفاعت اور دعا اور توسل میں فرق نہیں جانتے تھے، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے شیخ صاحب نے اس باب کو باندھا ہے. اور آخر میں پانچویں نمبر پر شیخ صاحب نے شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جس کو تم شفاعت سمجھتے ہو وہ حقیقت شفاعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، جو تم کام کرتے ہو وہ شرک ہے، اور وہ شرک شفاعت تو کبھی قبول ہوگی نہیں. جو جس دروازے کو تم نے اپنایا ہے خیر کے لیے، وہ تمہارے شر کے باعث بن گیا ہے. تو ان کو یہ آگاہ کرنا چاہا، شفاعت کی حکمت کیا ہے، اس کے بعد کا مسئلہ جو ہے، نمبر ایک، شفاعت کرنے والے کا اکرام، اللہ تعالیٰ پر کرم کرنا چاہتا ہے، احسان کرنا چاہتا ہے اپنے بندے پر جو شفاعت کر رہا ہے، اس کے درجے بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو، جس کی شفاعت کی جائے اس پر رحمت کرنا. کیسا فرماتے ہیں؟ وقول اللہ عز و جل، اب درس کی طرف آتے ہیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، میں آیت کو بیان کر لوں تاکہ درس تھوڑا سا آگے چلے. کیسا فرماتے ہیں؟ وقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. اب شیخ صاحب باب الشفاعت بیان کر کے اب دلیل بیان کر رہے ہیں کہ شفاعت کیا ہے، شفاعت کتنی قسمیں ہیں. وقول اللہ عز و جل، ارشاد باری تعالی ہے، وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، سورة الانعام آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کر دیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. وہ انذر، یعنی انذار کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا ڈرانے کے ساتھ. آگاہ کرنا، یا لو کسی چیز کو کسی کو آگاہ کرتے ہیں، یا تو اسے خوشخبری سناتے ہیں یا اسے ڈراتے ہیں. تو انذار جو ہوتا ہے عربی زبان میں، آپ آگاہ کرتے ہیں، کون سا آگاہ؟ ڈرانے والا. کس چیز سے؟ قرآن مجید سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کر دو، ان کو بتا دو، ہر سننے والے کو بتا دو، ہر اس شخص کو بتا دو جو قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا. خاص طور پہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس زندگی کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کو بتا دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی سفارشی ہوگا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے. شاہد کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ ولا شفیع، نہ ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ان کا مددگار ہے، اور نہ ہی کوئی شفیع ہے. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور تقوی اختیار کر لیں. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ذرا غور کریں آیت پر، اللہ تعالیٰ نے یہ عتاب ہر انسان کے لیے نازل نہیں کیے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقل اچھی ہے، جو سمجھ سکتے ہیں اور سدھر سکتے ہیں. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ ڈر جائیں. جن کو اپنا وسیلہ سمجھ رہے ہیں، جو کو اپنا سفارشی سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے کام نہیں آنے والے. ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ کے توبہ کر لیں اور ایمان قبول کر لیں. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، ڈرانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرانا صرف خاص لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرانا صرف خاص لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. سب اکثر لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ کیا واقعی ڈرتے ہیں؟ جب قرآن مجید کی ایسی آیات سنتے جس میں جہنم کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، تو ڈرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے فائدہ بھی کم لوگوں کو ہوتا ہے. نمبر دو، قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، یاد رکھیں. نمبر تین، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ثبوت یعنی بعث کا ثبوت. نمبر چار منفی شفاعت کا ثبوت, لا شفیع, کوئی شفیع نہیں ہوگا. تو ہی چیز کی کیا نسبت ہے اس آیت کی؟ اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ جب شفاعت اللہ قبول نہیں کرے گا بعض لوگوں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شفاعت بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے جو شفاعت کا اصل مالک ہے. لوگوں سے شفاعت کا طلب کرنا شرک اکبر ہے, دراصل سے خارج دیکھ کر عمل ہے. جیسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, قل للہ شفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے, پھر اسی کی طرف واپسی ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 44. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے ہر سننے اور پڑھنے والے کو کہ شفاعت کی ساری کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ جب زمین و آسمان کی ملکیت بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک بھی نہیں ہے تو پھر کوئی حصہ دار نہیں ہے, تو پھر شفاعت میں کوئی حصہ دار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ واپسی کس کی طرف ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف. مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے, تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے, زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو, ان لوگوں سے کیوں شفاعت طلب کرتے ہو جو جن کے ہاتھ میں کوئی شفاعت ہے ہی نہیں؟ اس صدقے میں تین چیزوں کا ذکر ہے. نمبر ایک, چلو فائدہ بیان کرتے ہیں, پہلا فائدہ لکھ لیں کہ اس صدقے میں تین چیزوں کا ذکر ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, صفت الکلام کا ثبوت. کہاں سے؟ قل للہ شفاعت جميعا. نمبر دو, شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. نمبر تین, زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. نمبر چار, واپسی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپسی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرنا ضروری ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں. جمیعاً اگر ایک ہو تو جمعین کی ضرورت کیا تھی؟ اور آخر میں بعث کا ثبوت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ثبوت. بلکہ تین آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. کوئی سوال ہے اس کے متعلق جو آج ہم نے بیان کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، صدیقین، اولیاء، صالحین، یہ سارے سفارش کریں گے. حفظۃ القرآن، قرآن کے جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، وہ سفارش کریں گے. جی جس پر اللہ راضی ہو میرے بھائی، تو شرطیں ہیں، شرطیں سمجھ چکے ہیں نا ہم لوگ، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اجازت دے اللہ تعالیٰ. جی ہاں، چھوٹے بچے بھی قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے، یعنی جس بندے کے چھوٹے بچے وفات پا جائیں تو قیامت کے دن وہ بھی ان کے لیے جنت کا ایک ذریعہ بنیں گے جنت میں داخل ہونے کا، تو وہ بھی سفارش کریں گے. قرآن مجید کی آیات سفارش کریں گی. جی ولی قرآن مجید اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے، جو اہل سنت جماعت کے نزدیک ولی کا مفہوم یہ ہے، ہر مومن اور متقی اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اور متقی اللہ کا ولی ہے، اور ولی کے درجات برابر نہیں ہیں. جتنی ایمان اور تقوی بلند ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی زیادہ ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی دوستی. ولی سے کہتے کسے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، دوست کو، مددگار کو، دوست کو. تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہر مومن متقی ہے. صوفیوں کے نزدیک ولی وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. جیسا اللہ نبی چنتا ہے ویسا اللہ ولی بھی چنتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جو اللہ کا چنا ہے، المصطفین الاخیار، کیا وہ بغیر کسی وجہ کے ایسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں ہاں؟ نہیں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے انبیاء کو، لوگوں میں سے وہ نبی بنا دیا، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ چنا ہے جیسے کہ انبیاء کو چنا ہے، ان کو ولی بنا دیا، ان کو نبی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا چناؤ جو ہے کیا ویسے ہے، یا اس کے کوئی ضوابط بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ آپ جانتے ہیں کہ روایت پہ آیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، جو سب سے افضل دل تھے ان کو چن لیا، اپنا نبی بنا لیا، پھر لوگوں کے دلوں میں جھانکا، جو ان کے بعد سب سے اچھے تھے ان کو چنا، اور اللہ اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیا. یہ نبوت کے متعلق ہے. اب ولایت متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مومن کون ہے؟ سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت پڑھیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آخر تک متقی کون ہے؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. آخر تک تو ہر نمازی پہلے متقی، یعنی ایمان، یعنی موحد ہو، نمازی ہے، ہر نمازی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ہر زکات دینے والا، ہر حج کرنے والا اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن متقی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بدکار بھی ہے، کیونکہ مکلف نہیں ہے. اب ایمان تقوی کب شروع ہوتا ہے؟ ایمان اور تقوی تکلیف کے بعد شروع ہوتا ہے. تو بچپن میں کہاں سے ولی ہے کوئی؟ ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہوا ولی ہے کیا؟ جب تو مکلف نہیں بنے گا، اس کا ایمان اور تقوی اس کے دل میں جگہ نہیں کرے گا، اور اس کا اثر اس کے بدن پہ نہیں آئے گا، تو کیسے وہ ولی بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں پر ان کو غلطی ہوئی ہے. جی ہاں، ولی اپنی کرامت سے ولی بنا دیتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں عجیب سے قصے ہیں. چوروں کو ولی بنا دیا، چور گزر رہا تھا، اس صبح اٹھا اور بس اس کے لیے ولی بن گیا وہ. سبحان اللہ، کرامت ہی. اسے ولی کیسے بنایا؟ ولی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرامت ادا کی ہے نا، یہ کرامت ہے، تو وہ ولی بن گیا. اور اسی جب یہ دروازہ کھلا ہے, یعنی میں نے ایسے لوگ دیکھے واللہ تعجب ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, کہ لوگوں ایک تو لوگوں کے پاس آج کل مہنگائی ہے, بحران ہے پیسے کا, آٹے کا, بجلی کا, سب کا, سب ہر چیز کا بحران ہے. ایک تو پیسہ نہیں لوگوں کے پاس, اور جو مشکل سے تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ ان کی جھولی میں جا کے رکھ دیتے ہیں. کون یہ پگڑی والے جو ولی بنے بیٹھے ہیں, جھوٹے ولی, جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, لوگوں کو, لوگوں کا مال ایسے نہیں ہڑپ کرتے. یاد رکھیں اللہ کے اولاد کی یہ نشانی, یہ شان نہیں ہے. بہرحال میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, داڑھی مونچھ کچھ نہیں, لوگ جاتے ہیں جو ہی سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں, ایسے دروازے جیسے سر جھکاتے ہیں, سر جھکا کے جاتے ہیں سامنے, جیسے سجدے کی شکل میں جاتے ہیں, پاؤں چھوتے ہیں. عورتیں دیکھی میں نے, عورتیں آج سے 10-15 سال پہلے جب پاکستان میں تھا, عورتیں دیکھی میں نے. میڈیکل کالج میں ایک ہمارے کلاس فیلو تھے, بالکل کلین شیف تھا, لیکن اس کا دادا گدی نشین تھا, اس کے دادا کی قبر ہے, مزار بنا ہوا ہے. میرا سائیڈ روم میٹ تھا, ہاسٹل میں رہتے تھے ہم. تو ایک دن شور ہو گیا, دروازہ کھولا تو کافی رش تھا, 4-5 لوگ ہیں اندر جا رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا یار کیا یہ, کہتے یار یہ ہمارے مرید تھے, پاگل ہیں یہ لوگ, خود کہتے کہتے پاگل ہیں یہ لوگ, ہم کیا کریں, ان کے پاگل پن سے ہمیں فائدہ ہو رہا تھا, ہم کیوں نہ ہم کیوں رکے. مٹھائی لے کے آتے ہیں, جھک کے آتے ہیں, کہتے وہ کہتے ہمارے پاؤں پہ بوسہ دے کے جاتے ہیں, مٹھائی دے کے جاتے ہیں, سلام کر کے جاتے ہیں, ہمارا کیا جاتا ہے. اتنی نہیں, اتنی آگے سنیں, اتنی نہیں, وہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے, کبھی آپ آ کے دیکھیں. اس کا ایک دوسرا بھائی ہے امریکہ میں پڑھتا تھا, کہتے ہیں جب وہ غسل کرتا ہے تو لوگ بوتلیں لے کے آتے ہیں, جو نالی سے پانی ہے تو اس کو لے کے اس سے غسل کرتے ہیں. یہ آج کل کے دور میں بات کر رہا ہوں, اس زمانے کی, اس متمدن زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس ٹیکنالوجی کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, یہ اندھا عقیدہ ہے. نہیں, لوگوں میں خیر موجود ہے, لیکن یہ خیر کہاں پہ جا رہا ہے, شر کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اشد ضرورت ہے علم کی, توحید اور سنت کے علم کی. جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو پتہ چلے گا ان کو. اب ان کے نزدیک کے ولی ہیں, وہ ان کے گندگی سر پہ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں, پینے کے لیے بھی تیار ہیں.
جو اچھا آدمی ہو, نیک سال ہے, نمازی رہے گا, تو وہ پیر بن سکتا ہے.
وہ
پیر بن سکتا ہے, یعنی اپنے مرید بنا سکتا.
نہیں, پیر مرید نہیں ہے, وہ شریعت میں بیعت نہیں ہے. یاد رکھیں, شریعت میں پیروں کی بیعت نہیں ہے, یہیں سے تو انہوں نے دھوکہ کھایا ہے. شریعت میں بیعت ہے حاکم وقت کی. اس لیے اب سے بخاری اٹھا لیں, سے مسلم اٹھا لیں, سیاست کا کوئی کتاب اٹھا لیں, عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا لیں, آپ جب بات بیعت کے متعلق بات کرتے ہیں تو حکمران کے باب میں اس کو لکھتے ہیں. جتنی بھی احادیث ہیں بیعت کی, حکمران کے متعلق, خلیفہ کے متعلق, یہ کہیں بھی نہیں آئے گا. آپ خود دیکھیں, جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ تھے, کوئی دوسرا صحابی آ کسی نے علی کی بیعت کی؟ اگر اولیاء کی بیعت ہوتی ہے اور حکمران خلفاء کی بیعت کے ساتھ ساتھ اولیاء کی بھی ہوتی ہے, تو پھر صحابہ کرام کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تابعین نے, ان کے شاگردوں اپنے استاد کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بیعت صرف حکمران کی ہوتی ہے, خلیفہ کی ہوتی ہے, حاکم وقت کی ہوتی ہے, سلطان کی ہوتی ہے. لوگوں نے غلط فہمی کو دل میں ڈال دی, جہال لوگ جہالت میں گھرے ہوئے تھے, ان کو بھی بیعت کرو مر جاؤ گے, جہلیت کی موت مرو گے تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس حالت میں مر جائے اس کی کوئی بیعت نہیں ہے, کسی کا بیعت نہیں ہوا وہ, تو وہ جہلیت میں مر گیا, کافر مر گیا وہ. اب مجھے بتائیں جاہل لوگ کہاں جائیں گے؟ بھاگیں گے داڑھی والوں کے پیچھے, پگڑی والوں کے پیچھے. میں پیر ہوں تم مرید ہو, اچھا کیا کرو, یہ ذکر لے لو, یہ وظیفہ لے لو. وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, اس کی زندگی کیسے گزرے, حلال حرام کھاتا ہے, کچھ بھی ہے, بس تم یہ وظیفہ لے لو. سر جھکا کے آتے ہیں, وہ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں دیکھو بھائی مجھے سے نماز کا کہا ہے, مجھے سے یہ وظیفہ دیا, اللہ کا ذکر ہی تو کرتا ہوں میں, یہ اچھا انسان تو ہے, اس میں کیا برائی ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو جہالت میں, اور وہ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ کوئی بھی برائی ہو اگر آپ اسے بری شکل میں پیش کریں گے تو کوئی اسے لے گا؟ اب کیا سمجھتے ہیں بھیڑ بکرے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. جاہل ضرور ہیں، غریب ضرور ہیں، بے وقوف ضرور ہیں، بے عقل نہیں ہیں. یاد رکھیں کوئی بھی مثال لے لیں آپ، کوئی بھی گندی چیز آپ اسے ایسے پیش کریں اسی شکل و صورت میں، اسے کوئی لے گا؟ جب اسے خوبصورت آپ بنائیں گے پھر لینے والے بھی بہت ہو جائیں گے. جادوگر کیا کرتا ہے؟ اپنے جادو کو اگر وہ گندگی جو وہ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھا دے تو لوگ اسے جوتے نہ مارے. وہ بنا تو بیٹھا پیر، سر پہ بڑی پگڑی ہے، بہت بڑی داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. اس کی دنیا دیکھیں جس میں وہ زندہ ہے، جو چھپا ہوا تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے بتوں کو، ہڈیوں کو، وہ جنوں سے مدد مانگتا ہے، شیطانوں سے مدد مانگتا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑتا ہے، قرآن مجید کو پیشاب سے لکھتا ہے، کہتے زعفران لے کے آؤ پیلے رنگ کا ہے. واللہ ایسے لوگ دیکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پخانے کو پانی میں ڈال کے اسے لکھتا ہے، نام زعفران کا ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام، قرآن مجید کو اٹھا کے حمام کرسی کے نیچے رکھتا ہے. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہاں پر، جب اسے پڑھی نا دو چار جوتے، کہتے ہیں بس ادھر آؤ میں اور بھی بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. گردیں تو قلم کر دی ان کی، لیکن دکھائے قرآن مجید، واللہ قرآن مجید نسخے نکالے، ویڈیو میں نے خود دیکھی تھی، قرآن مجید کے نسخے، چھوٹے قرآن مجید حمام کی کرسی کے نیچے جہاں گندگی جمع ہوتی ہے. یہ زندگی ان لوگوں کی، اپنی ماں بیٹی سے ہی لوگ زنا کرتے ہیں. اگر دنیا کے بدترین لوگ ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں، بدترین لوگ دنیا میں، مشرک اور کافر، میں تو کہتے ہیں بش سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں یہ. وہ ظالم سامنے تو ہے نا، ظالم ہے وہ، یہ چھپ کے لوگوں کے ایمان اسے چرا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں ان کے سینوں سے، اور ظاہر کیا پیش کرتے ہیں، ہم سے اچھا کوئی مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے اور سب سے آگے کھڑے ہوں گے. دھوکہ. اب چھوٹی سی گندی مثال تو گندی ہے لیکن سن لیں. آپ یہ چین میں مجھے تعجب ہوا، اب جانتے ہیں گندگی جو پخانے جو یہ سمندر میں پھینکا جاتا ہے، انہوں نے پتا ہے کہ اس کو جمع کیا، کہتے ہیں یہ کیوں ضائع جائے، ریسائکلنگ میں. ایک پروگرام دیکھا مجھے تعجب ہوا، اس کی ٹائلز بنا دی ان لوگوں نے، ٹائلز. مجھے تعجب ہوا کہ شکل دیکھیں گے جیسے کسی بچے نے آگے کوئی گندگی کر دی ہو، حقیقت دیکھیں اس کو نہ بو ہے نہ کچھ ہے، اس کو ایسا پالش کیا اوپر وہ ڈال کے ایسا کچھ کیا، اب وہ چل رہے ہو دھڑ دھڑ لوگ لے رہے ہیں. اب اگر وہ گندگی وہی بو والی ہوتی کوئی اسے خریدتا، لیکن جب اسے پالش کیا وہ مہنگی بک رہی ہے، عام ٹائل سے مہنگی بکتی ہے وہ، کہ اس میں محنت زیادہ ہے، لوگ خرید رہے ہیں. لوگوں کی عقل دیکھیں آپ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ شروع میں تو کچھ نہیں لیتے، میں ٹھیک ہے جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کر دے. آہستہ آہستہ جب لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، ارے تو اللہ کا ولی ہے، ارے تو کچھ لیتا بھی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی انسان ہوتے، یہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال براہ راست نہیں لیتے. جادوگر کیا کہتا ہے؟ کالی مرغی لے کے آؤ. کالی مرغی، کالا مرغا، کالا کوا، چلو پکڑ کے لے کے مشکل سے. اگلی دفعہ دو کالے بکرے ہونے چاہیے. نہیں خرید سکتے جو مجھے دو، میں خرید لیتا ہوں. پہلے ان کو خود کہتے لے کے، جب کالا کہاں سے جلدی ملے گا، مشکل ہے نا آج کل، آپ بھی کالا لیں، میں بھی، یہ بھی، وہ بھی، سارا باچر کالا کی بھی پڑ جائے تو کہاں ملے گا؟ آج کے مصنوعی مرغیاں سب بھی سب سفید آتی ہیں، تو کالی کہاں سے ملے گی؟ مشکل سے ملے گی جا کے کہیں سے. وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دے دیں، میرے بندے وہ خرید لیں گے. ورکے خود کہتے ہیں بھائی اگر آپ خود مہربانی کر سکیں تو اللہ آپ کو رضا خیر دے. اب وہ احسان کرتے پیسے لے لیتے ہیں، اب ذبح کیا نہیں کیا، ان کے سامنے ذبح تھوڑی کرتا ہے وہ، کوئی جادوگر ان کے سامنے جادو کرتا ہے؟ یہاں پر ایک مصیبت آئی اس ملک میں، سعودی عرب میں، اسی پر بات میں ختم کرتا ہوں. بعض لوگ فون کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اور یہ ٹیلی فون کال میں نے خود سنی ہے اپنے کانوں سے، کسی کی کہیں بھی بات نہیں ہے. شخص نے فون کیا، اس شخص نے کہا مجھے فون آیا اور میں نے اس پورا وہ ریکارڈنگ کی ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور اسے وہ ریکارڈنگ دیکھی ہے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی ہے. ایک گمنام نمبر آیا، میں جانتا نہیں تھا کہاں سے، کہیں باہر سے تھا. میں نے فون اٹھایا اور یہ فطرہ کافی سنا ہوا تھا میں نے پہلے سے بھی کہ باہر سے لوگ فون کرتے ہیں، مجھے بھی فون ایسا آیا کہ بھئی میں فلاں بن فلاں بن فلاں بول رہا ہوں افریقہ کے کسی جنگل سے، پتہ نہیں شہر سے، تمہارے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. میں نے خواب رات مجھے بشارت ملی, آپ کا نمبر مجھے خواب میں نظر آیا اور آپ خطرے میں ہیں, اگر آپ نے جادو کا توڑ نہ کیا تو 10 دن کے اندر تم مر جاؤ گے, سخت کالا جادو کیا تمہارے اوپر. سرکار کالا جادو کیا میرے اوپر, کس نے کیا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا, یہ تو جھگڑا ہوگا, میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ نہیں بتا سکتا میں, لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارا علاج کیا ہے. اچھا بھی علاج بتاؤ کہ یعنی علاج وہاں نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے 2 بکرے ذبح کرنے ہوں گے, بہت ضروری ہیں, اور بکرے بھی میں نے عمل کر رہے ہیں یہاں پہ ذبح ہوں گے. سنا میں بکرے کیسے پہنچا افریقہ میں, کہ مشکل نہیں ہے. واللہ میں نے سنا ہے, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس پہ آپ ٹرانسفر کر دیں. واللہ ہے, اب ایک بکرے کی قیمت سعودی عرب میں کتنا ہے جانتے ہیں؟ کم سے کم 500 ریال ہے, 450-500 ریال. 2 بکرے کتنی ہیں؟ 1000 ریال. دن میں اگر 2 فون کرتا ہے 2000 تو اس نے لے لیے, ڈیلی کے 2000 جو کماتے مہینے کے 60,000 ریال. سنیں کون بھیجتا ہے اس بندے کو؟ سوچنے کا میں نے تو سمجھ لیا, میں نے سنا ہوا تھا نا. اس نے کہا میں جانتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو, نعوذ باللہ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تم نے مجھے یہ کہا ہے, میں اللہ کا ولی ہوں, تم نے مجھے یہ کہی ہے, دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, وہی ہوگا. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے کیا مر جاؤں گا؟ ویسے نہیں مروں گا میں, کیا مر تو سب نے جا, کیا تم نہیں مرو گے کیا؟ اسے پتا چل گیا کہ نمبر کہیں رانگ مل گیا. اس نے بند کر دیا. یہ مسئلہ اتنا پورے گلف میں اس کا تکا لگاتے ہیں وہ نمبر, کوئی سوال اگر عورت نے اٹھا لیا نا بس اس کا تو جیک پاٹ, بس اس کا یہ مرد تھا اور مرد بھی ایسا تھا. بعض مرد پھسل جاتے ہیں, وہ نمبر ایسے ملا دیتے ہیں وہ. یا بعض لوگ جو یہاں پر کام کرتے ہیں عورتیں, دیکھتے کہ بھائی کیسی عورت ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ نمبر لے لیتی ہیں اور ادھر کسی جادوگر سے تعلق رکھتی ہیں, خود بھی منافع لیتی ہیں اور ان کو بھی یہ کام کرواتی ہیں. عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, عقل کی کم ہے, ایمان کی کمزور ہے, جب پتہ چلتا ہے تمہارا پر جادو ہے بس. تمہیں یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, جی یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, بس وہ کہیں گی بس اب تو بابا کیا کرنا ہے, 4 بکرے ذبح کرنے ہیں, تمہارے پر جادو ڈبل ہے. اب 4 بکرے کتنے کے ہیں؟ اکثر یہاں پہ ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں, اکثر جو سعودیز ہیں, پیسہ ہے ان کے پاس, 7000 ریال کی سیلریز ہے کم سے کم تقریباً. کہاں کرتی ہیں؟ خاوند کی 7000 ہے, اپنی 7000 ہے, گھر میں ایک بچہ ہے بس, پیسہ کہاں جائے گا؟ ادھر ہی جاتا ہے پھر. اللہ معاف کرے, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پھر دیتی. کتنی عورتوں نے فون کیے, میں نے خود سنے مشائخ سے, کہ ایسا میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اس نے میں نے پیسے بھیج دیے, پتہ نہیں کتنی 1000 ریال دے چکے, ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا, آپ مجھے بتائیں میں کوئی وظیفہ پڑھوں. سر کہ کیا وظیفہ تم پڑھنا چاہتی ہو ابھی, اور کیا وظیفہ تم اتنی, ایک عورت نے کہا 10000 ریال میں دے چکی ہوں, 10000 ریال میرا جادو ابھی ختم نہیں ہوا. اس نے تمہیں لمٹ کیا دی تھی مرنے کی؟ اس نے پہلے 10 دن دی تھی, اب 1 مہینہ گزرے, کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد تم مر جاؤ گی. کہتے ہیں وہ تمہیں کنگال کرنا چاہتا ہے, اپنا ایمان مضبوط کرو, اللہ تعالیٰ رجوع کرو, جو اللہ نے لکھا وہی ہو کے رہے گا. یہ اذکار ہے, یہ قرآن مجید کی آیات, یہ پڑھتے رہو, جادو ہوگا تو یہ توڑ ہے, بات ہی ختم ہے. مختلف قسم کی عورتیں ہیں. جی ہاں جی ہاں, آج کے لیے ہو رہا ہے.
اچھا 50 روپئے لگو, 50 روپئے لگ گیا, معلوم یہ ڈرامہ ہے. اس کے بعد بھی تمہارا کوئی جادو ہے, جادو نکالے گی تم 500 روپئے دینا ہے, جلدی نکل جائے اور پولیس
کو بلا. وعلیکم السلام. تو ایسے نہیں, ایسے صحیح بات ہے بھائی کی, ایسے یعنی یہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر علم بھی موجود ہے, پھر بھی یہ حال ہے. آپ ان ملکوں میں دیکھیں جہاں پر علم کی قلت ہے, جہالت آپ کو ایسے نظر آتی جیسے ہمیں یہاں پر لائٹیں نظر آتی ہیں, ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے, وہاں پر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے, ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.